بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله به نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. الحمدللہ جس ماہ مبارکہ کا ہم سنیوں کو انتظار تھا وہ مبارک مہینہ آ گیا اور آج الحمدللہ اس ماہ مبارکہ کی پہلی تاریخ ہے اور پہلی تاریخ ہی میں پہلا جمعۃ المبارکہ ہے. گویا ایک تو حضور کی آمد نور ہے, حضور کی آمد عید ہے, اسی طرح جمعۃ المبارکہ بھی عید ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کئی عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے گا. آپ جانتے ہیں کہ میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے قلوب و اذان تیار ہو جائیں اور آپ اپنے گھروں کو, اپنے علاقوں کو سب جھنڈوں اور برقی کمکموں سے اپنے گھروں کو روشن کریں اور سب جھنڈے لہرائیں اور جگہ جگہ محفل میلاد منعقد کریں. تو الحمدللہ اب ملک پاکستان کا نقشہ اور ملک پاکستان کا ماحول ہی انشاءاللہ تعالی دوسرا ہوگا اور دیکھنے والا ہوگا. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارکہ کے صدقے ملک پاکستان اور بالخصوص کراچی کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہماری جتنی بھی محفل میلاد ہیں, جتنے جلوس ہیں, اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے. گزشتہ نشست میں میں نے حضور علیہ السلام کے جد کریم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مسعود سے متعلق کئی باتیں آپ کی بوجھ گزار کی تھی. آخری بات بیان کرتا ہوا فوراً آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں. گزشتہ نشست میں آخری بات یہ تھی کہ اب رہا یہ کعبہ شریف کو جب گرانے کے لیے آیا تو محققین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بہت سارے ہاتھی اور بہت بڑی فوج لے کر اس نے کعبہ شریف پہ چڑھائی کی. جتنے غریب لوگوں کے جانور تھے سب ہی اپنے ساتھ لے گیا اور ایک مقام کو اس نے اپنا مرکز بنا لیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی چونکہ قریش کے سردار تھے, عبد المطلب کو جب یہ پتا چلا تو عبد المطلب ابرہا کے پاس گئے. ابرہا نے جس وقت عبد المطلب کو دیکھا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت عبد المطلب کی پائشانی میں چمک رہا تھا, عبد المطلب پر عبد المطلب جب پہنچے تو ابرہا پر خوف اور ہیبت طاری ہو گئی اور جہاں ابرہا بیٹھتا تھا وہاں نہیں بیٹھا بلکہ عبد المطلب جہاں بیٹھے وہیں نیچے آ کے زمین پہ یہ بیٹھ گیا. گفتگو شروع ہوئی تو ابرہا نے عبد المطلب پر روب ڈالنے کے لیے اپنے ایک ہاتھی کو بلایا اور ہاتھی بان جو تھا اسے کہا کہ وہ ہاتھی لاؤ. بہت قوی اور بہت ہیبتناک وہ ہاتھی تھا, لیکن جیسے ہی اس ہاتھی نے عبد المطلب کو دیکھا, محققین کہتے ہیں کہ اس نے کبھی بھی ابرہا کو سجدہ نہیں کیا تھا لیکن عبد المطلب کو جب دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گیا اور گرنے کے بعد کہنے لگا وہ ہاتھی. تمام اہل علم نے اس کو بیان کیا کہ گرنے کے بعد سجدے میں وہ اونٹ کی طرح بیٹھا, سجدے میں گر گیا اور گرنے کے بعد کہنے لگا اے عبد المطلب سلام ہو اس نور پر جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پیشانی میں رکھا. اب گفتگو شروع ہوئی. اب راہ کہنے لگا آپ کس لیے آیا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا چونکہ میں کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں تو عبد المطلب میری منت و سماجت کرنے آئے ہوئے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جتنے لوگ آئے کعبہ ڈھانے کے لیے انہوں نے میرے جانور اپنے قبضے میں لے لیے. 400 کے قریب میرے اونٹ میرے جانور تمہارے پاس. میں تم سے اپنے جانور لینے آیا کہ میرے جانور مجھے واپس کر دو. تو ابراہ کہنے لگا اے عبد المطلب تمہاری قدر و منزلت بہت تھی. میں یہ سمجھا کہ شاید تم کعبہ بچانے کی بات کرنے آئے ہو. یہ کہنے آئے ہو گے کہ آپ کعبے کو نہ گرائیں آپ کعبے کو نہ اٹھائیں لیکن تمہیں صرف اپنے جانوروں کی فکر ہے کعبے شریف کی کوئی فکر نہیں کعبے کی کوئی فکر نہیں. یہ کیسا معاملہ ہے عبد المطلب؟ تو حضرت عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ان جانوروں کا میں مالک ہوں اس لیے جانوروں کی فکر مجھے ہے. کعبے کا جو مالک ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا. چنانچہ ابراہ نے وہ جانور عبد المطلب کے جو تھے وہ دے دی اور پھر ابراہ رونت میں غرور و تکبر میں جس وقت کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل بھیج دیے کہ جنہوں نے ابراہ کی بہت بڑی فوج کو تباہ کر دیا. ابراہ بھی عبرتناک موت مارا گیا کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء کٹ کٹ کے گرنے لگ گئے. چیچک جیسی بیماری مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ مسلط فرما دی اور کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آنے والا ابراہ ذلیل ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا. اب میں آگے بڑھتا ہوں. مفسرین محققین مورخین فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب کی یہ پریشانی دور ہوئی اور ابراہ تباہ و برباد ہو گیا اس کی فوج ذلت کا نشان بن گئی تو حضرت عبد المطلب ایک دن حطیم میں سوئے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. اس خواب کو بعض مورخین اور محققین نے ذکر کیا کہ عبد المطلب ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ابھی چھوٹا سا پودا ہوا اور پھر بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل گئی. عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ ڈر گئے سہم گئے. چنانچہ اس سہمی ہوئی حالت میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھا نجومیوں کے پاس گئے کاہنوں کے پاس گئے اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد اپنا یہ خواب ان کے سامنے رکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. اب آپ بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو جتنے نجومی تھے جتنے کاہن تھے سب کہنے لگ گئے اے عبد المطلب اگر آپ اپنا یہ خواب بیان کرنے میں سچے ہیں یعنی واقعی اگر آپ نے یہ خواب دیکھا اور آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ کی بات اگر واقعی سچی ہے تو پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کی پشت سے ایک شخصیت ظاہر ہو جس پر آسمان والے اور زمین والے ایمان لائیں وہ لوگوں میں ایک واضح نشان ہوں گے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے. چنانچہ عبد المطلب نے پھر دوسرا نکاح کیا. دوسرا نکاح عبد المطلب نے جن عظیم خاتون سے کیا محققین مورخین اور اہل علم نے ان کا نام فاطمہ ذکر کیا. فاطمہ بنت عمر بن عائز یہ ان کا نام ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ فاطمہ بنت عمر بن عائز کہ جن سے عبد المطلب نے نکاح کیا اللہ تبارک و تعالی نے انہی فاطمہ کے بطن سے حضور کریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ تو اب یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی کا نام فاطمہ، حضور کریم علیہ السلام کی دادی کا نام فاطمہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی جگہ پر یہ چیز آپ کے ضرور کام آئے گی۔ اب کیا ہوا، اب ایک اور معاملہ ہے جو مورخین اور مفسرین نے بیان فرمایا، اور اس معاملے کو مجھے پیچھے سے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے چشمہ زمزم جاری ہوا، جو الحمدللہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جب یہ چشمہ زمزم جاری ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ موجود ہیں، حضرت اسماعیل موجود ہیں جو ننھے شہزادے ہیں۔ اب ایک قافلہ، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اس قافلے نے جب اس جگہ کا رخ کیا تو اس سے پہلے اس قافلے نے ایسے پرندے دیکھے کہ جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو قافلے والے خوش ہوئے اور قافلے والے کہنے لگ گئے کہ یقیناً ایسا لگتا ہے ہم اور سفر طے کریں گے تو ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے گا۔ چنانچہ وہ پہنچ گئے اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اس معاملے پہ صلح ہوتی ہے کہ حضرت ہاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اگر یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر رہیں، لیکن پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا، میرا پانی پہ قبضہ ہوگا اور میرے شہزاد اسماعیل کا جو ہے وہ پانی پہ قبضہ ہوگا۔ چنانچہ وہ اس بات پہ تیار ہو گئے، اور اگر آپ اس پورے دور کو پڑھیں تو بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن میں مختصراً آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ دور گزرتا چلا گیا اور مورخین و مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا قبضہ رہا زمزم کے کنویں پر، زمزم کے پانی پر۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی اولاد بنو اسماعیل کا قبضہ رہا زمزم کے کنویں پر۔ لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس زمزم کے کنویں کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جب دور بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، لوگ بھول گئے تھے کہ زمزم بھی یہاں پہ تھا، زمزم کا کنواں بھی یہاں پہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہم لوگ جو زمزم استعمال کر رہے ہیں، آج جو زمزم جاری ہے، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اس کام کو جاری فرمایا، ورنہ عبد المطلب اگر نہ ہوتے، وہ معاملات نہ ہوتے تو ہم شاید پھر تاریخ کی کتابوں ہی میں پڑھتے کہ مکہ شریف میں ایک چشمہ جاری ہوا تھا، حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے ہم اس زمزم کے چشمے کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ زمزم کا چشمہ دریافت اگر کسی نے کیا دوبارہ تو وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اس چشمے کو، اس زمزم کے کنویں کو دریافت کیا۔ اب سنیے آپ، اب ہوا کیا۔ موقعین کہتے ہیں کہ بنو اسماعیل کا ایک دور تک اس پہ قبضہ رہا، پھر اچانک بنو جرحم، بعض نے اس کو جرحم پڑھا اور بعض اس قبیلے کو جرحم پڑھتے ہیں، چنانچہ یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ تو موقعین فرماتے ہیں کہ بنو جرحم نے پھر اس زمزم کے کنویں پہ قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر یہ قبیلہ اتنا آگے بڑھا کہ اس نے پورے مکے پہ قبضہ کر لیا۔ اب مکہ بھی اس قبیلے کا ہو گیا اور زمزم کا کنواں بھی اس قبیلے کا ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا، مفسرین اور موقعین فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ جب قوم جرحم سے ایک شخص بادشاہ بنا کہ جس کا نام تھا عمر بن حارث، یہ بادشاہ بنا، فرماتے موقعین کہ یہ بہت سخت دل تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا، مسافروں کو یہ لوٹ دیا، اور کعبہ شریف کی بے حرمتی کرنے سے بھی یہ باز نہیں آتا، کعبہ شریف کی یہ توہین کرتا۔
اب عرب قبائل کہ جن پر بنو جرہم قابض ہو چکا تھا پورے مکے پر قبائل پر، اب یہ سارے قبیلے کے افراد نے آپس میں میٹنگ کرنا شروع کی، ہم اتنے طاقتور، ہم جنگجو اور ہمارے ہوتے ہوئے قبضہ کر لیا پورے مکے پہ بنو جرہم نے، اور قبضہ کر لیا اس نے جو ہے وہ زمزم کے کنویں پر، اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ سارے قبائل موقعین اور مورخین کہتے ہیں کہ یکجا ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم سب مل کر بنو جرہم پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سارے قبائل ملے اور سارے قبائل نے ملنے کے بعد قبیلہ بنو جرہم پہ حملہ کر دیا۔ عمر بن حارث جو اس قوم کا بادشاہ تھا، اس نے جب اپنی شکست دیکھی، اب اس نے کیا کیا؟ موقعین کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنی شکست دیکھی تو کعبہ شریف پر لوگ چڑھاوے ڈالتے تھے، دو سونے کے ہرن کعبہ شریف کے اوپر موجود، ہیرے جواہرات اس کے ہار بنے ہوئے یہ کعبہ شریف کے اوپر موجود، اسی طرح سے قیمتی ہتھیار سونے اور چاندی کے یہ بھی کعبہ شریف پہ موجود تھے۔ جب عمر بن حارث نے اپنی شکست کو دیکھا تو اس عمر بن حارث نے وہ دونوں ہرن وہاں سے نکالے، سارے زیورات وہاں سے لے لیے، ہیرے جواہرات کے سارا اسلحہ جو قیمتی تھا وہاں سے نکالا، اور بلکہ موقعین کہتے ہیں کہ حجر اسود جہاں پہ لگا ہوا تھا اس نے حجر اسود بھی وہاں سے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد زمزم کے کنویں میں یہ ساری چیزیں ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد زمزم کے کنویں کو اس نے اس طرح سے بھر دیا، اس طرح سے گویا پلستر کر دیا، اس طرح سے اس نے معاملہ کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر زمزم کا کنواں تھا بھی یا نہیں تھا۔ چنانچہ یہ دور گزرتا چلا گیا۔ اب بعد میں جب لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ یہاں پہ زمزم کا کنواں، لیکن کس جگہ پہ زمزم کا کنواں اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ اب ہوا یہ کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے تو خواب میں کوئی آیا، اور آنے کے بعد عبد المطلب سے کہنے لگا، اے عبد المطلب برہ کھود۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ برہ کیا ہے جو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ برہ کھود؟ عبد المطلب فرماتے ہیں، خواب میں آنے والا آیا اور پھر وہ چلا گیا۔ دوسری رات فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، پھر وہ آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، اے عبد المطلب طیبہ کھودو۔ تو میں نے پوچھا کہ طیبہ کس جگہ کا نام ہے، کیا جگہ میں کھودوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ پھر خواب میں سے رخصت ہو گیا۔ تیسری مرتبہ وہ آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، اے عبد المطلب زمزم کھودو۔ میں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ زمزم کہاں ہے؟ اس نے ساری نشانیاں خواب میں مجھے بتا دی، اس جگہ پر زمزم واقع ہے اور وہ آپ کے آبا و اجداد نے جاری کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شہزادے، اور اس طریقے سے آپ کی والدہ نے اس کی حفاظت فرمائی، حضرت اسماعیل کا اس پہ قبضہ رہا، پھر بنو جرم نے آ کر کے حملہ کر دیا، اور پھر عمر بن حارث نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، آپ جائیے آپ زمزم کھو دیے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب نکلے، ان کے ساتھ ان کی پہلی بیوی کے بیٹے تھے حارث، ان کو ساتھ لے گئے، اور دونوں والد اور ان کے بیٹے اس جگہ کو کھودنے لگے۔ جب جگہ کھدی تو اس پہ تو مٹی ڈلی ہوئی تھی، جب جگہ کھدی تو خود بخود زمزم کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، اور جو اس کی پہلی ہیئت تھی، پہلی شکل تھی، بالکل ویسا ہو گیا، ایک کنویں کی نما بالکل اس کی شکل ہو گئی، حوض نما۔ پھر عبد المطلب نے دیکھا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جب مٹی نکال رہے تھے ساری چیزیں اس میں سے نکل گئی، دو سونے کے ہرن تھے وہ بھی آ گئے، قیمتی تلواریں بھی آ گئی، ہیرے جواہرات بھی آ گئے، اور حجر اسود بھی اس میں سے باہر آ گئے۔ چنانچہ عبد المطلب نے حجر اسود کو اسی مقام پہ لگایا کہ جہاں پر کہ وہ آج لگا ہوا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے جب یہ کام کیا، عرب قبائل نے جب یہ دیکھا، اوہو یہاں تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور اس کو عبد المطلب زمزم کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے اپنی ایڑی اڑگڑی تھی تو یہ پیدا ہوا تھا، اس میں سے تو زیورات نکل رہے ہیں، اس میں سے تو ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، اس میں سے تو سونے کے دو ہرن نکل رہے ہیں۔ سارے کے سارے قبائل آ گئے، پہلے تو عبد المطلب پر وہ سخت برہم تھے، کہ عبد المطلب یہ کیا کرنے لگے، لیکن جب دیکھا کہ اس زمزم کے کنویں سے مال نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، سب کے سب آ گئے، اور آنے کے بعد سب نے کہا اس زمزم پہ ہمارا حق ہے. دوسرا قبیلہ آ کر کے کہتا اس زمزم پہ ہمارا حق، تیسرا قبیلہ آ کر کے کہتا اس زمزم پہ ہمارا حق. اب حضرت عبد المطلب بھی بہت پریشان، یہ کیا معاملہ ہے کہ دریافت میں نے کیا، محنت میں نے اور میرے بیٹے نے کی، اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر حق ہے. چنانچہ محققین کہتے ہیں کہ جب یہ جھگڑا بڑھنے لگا تو اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ پھر ایک نقطے پر سب متفق ہو گئے کہ ہم کسی کو ثالث مقرر کر دیتے، ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی کو بلا لیتے ہیں اور کسی کو ثالث مقرر کر دیتے ہیں، وہ اگر کہہ دے کہ اس زمزم کے کنویں پر کس کا حق ہے، جس کی طرف کو اشارہ کر دے، جس کے بارے میں فیصلہ کر دے، ہم سب کو ماننا ہوگا. چنانچہ حضرت عبد المطلب اس بات کے لیے تیار ہو گئے. اب محققین کہتے ہیں قریش مکہ نے بنی سعد بن ہدیم کی ایک دانہ عورت کو تجویز کیا کہ ہم اس کے پاس چلیں گے، وہ جس کے بارے میں فیصلہ کرے گی ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا. اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ عورت رہتی تھی ملک شام، ملک شام میں وہ عورت رہتی تھی. اب قبائل کے بڑے بڑے سردار، عبد المطلب بھی ہیں، دوسرے قبیلے کے سردار بھی ہیں، یہ نکلے. اب جب یہ نکلے اور مکہ شریف سے شام کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں عبد المطلب اپنے رفقا کے ساتھ تھے، پانی ختم ہو گیا. حضرت عبد المطلب نے رفقا کی طرف دیکھا، ان کا بھی پانی ختم ہو گیا. اچھا، جو دوسرے قبائل تھے جو عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے ان کے پاس وافر مقدار میں پانی موجود تھا. عبد المطلب نے کہا کہ ہمارا پانی ختم ہو گیا، ہمیں پانی دے دو. ہر قبیلے نے پانی دینے سے انکار کر دیا. اب عبد المطلب نے جب یہ دیکھا شدید پیاس کی کیفیت اور پانی دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو مورخین اور محققین کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے کہا، عبد المطلب نے کہا سنو لوگوں، ہم سب اپنی اپنی قبر کھودتے، قبریں سب اپنی اپنی تیار کر دو، جس کا انتقال ہوگا اسے قبر میں ڈال دیا جائے گا، دوسرے کا انتقال ہوگا اسے قبر میں ڈال دیا جائے گا. اگر ہم قبر نہ کھودیں اور زمین پر ایسے ہی پڑے رہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی قبر کھود لیں اور آخری میں جو بچ جائے گا تو پھر اس سے بہتر ہے نا کہ سب کے سب بغیر کفن کے اور بغیر قبر کے رہیں. آخری میں اگر کوئی بچتا ہے ٹھیک ہے، وہ معاملہ پھر اس کے ساتھ ہوگا کہ پھر ہوتا کیا ہے، لیکن اتنے لوگ تو قبر کے اندر ہم دفن کر دیں گے. سارے لوگ اس بات پہ تیار ہو گئے، عبد المطلب کے رفقا، اور سب نے قبر تیار کرنی شروع کر دی. ابھی قبر تیار ہو رہی تھی کہ عبد المطلب نے ایک دوسری بات کی. عبد المطلب نے کہا سنو اے میرے ساتھیوں، کہ اس طریقے کا معاملہ نہ کرو، اس طرح کو ہم خود اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیں گے. کوشش کرتے ہیں ہم، محنت کرتے ہیں ہم، یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، کیا پتا کہ ہمیں وہاں پر پانی مل جائے، ہم یہیں پر بیٹھ جائیں اور موت کا انتظار کرتے رہے. نہیں، اٹھو سب، قبریں وہیں پہ رہنے دو، ہم آگے بڑھتے ہیں اور پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں. اب سارے قبیلے کے افراد جو دوگر تھے قبائل، وہ سب کے سب دیکھ رہے تھے اور ہنسی اور تمسکر کر رہے تھے کہ عبد المطلب ان کے رفقا کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے. عبد المطلب کی سواری اونٹنی بیٹھی ہوئی، حضرت عبد المطلب اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے. جیسے ہی اونٹنی اٹھی، محققین کہتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اب وہ پانی ہی پانی، عبد المطلب نے پانی پیا، ان کے رفقا نے پانی پیا، مشکیزے بھرے. عبد المطلب نے فرمایا سنو، ہم خاندان بنو ہاشم ہیں، تم ہمیں پیاسا رکھو، رکھ سکتے ہو، مگر ہماری وجہ سے کوئی پیاسا رہے ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس خاندان بنو ہاشم، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اس کا ذرا اثر دیکھیے. پھر امام علی مقام کو دیکھیے کہ وہ جب یزیدی آئے تو امام علی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، ان کے رفقا نے پانی پلایا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، خود امام علی مقام پہ پانی بند کر دیا، ان کے رفقا پہ پانی بند کر دیا. اللہ اکبر، یاد رکھنا لوگوں، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حسین پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں، ان کے گھر والے ترس رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. اللہ اکبر تو میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں. اور وہ لوگ جو محرم میں آ کے ممبروں پہ چیختے چلاتے ہیں حسین پیاسے مر گئے, حسین بھوکے مر گئے, سر پیٹتے ہیں, سینہ پیٹتے ہیں, حسین مر گئے, حسین مر گئے, وہ کمبخت ہو. حسین نہیں ترسے تھے فرات کے پانی کے لیے, فرات کا پانی ترسا تھا زبان حسین پہ لگنے کے لیے, لبائے حسین پہ لگنے کے لیے. یہ کیا تم بات کرتے ہو؟ ایک بار ایک جگہ تو امام عالی مقام کو عظیم کہتے ہو اور دوسری جگہ کہتے ہو پانی کے لیے تڑپ رہے تھے, پانی کے لیے ترس رہے تھے. ارے جس حسین نے پیدا ہوتے ہی زبان رسول کو چوسا ہو, یہ فرات کا پانی حسین کو پیاسا کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اب یہاں پر دیکھیں تم نے جو کیا کیا, لیکن آؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں. اور پھر یہاں پر میں ایک نقطے کی بات بتاؤں آپ کو, بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی کہ اس مقام دس محرم کربلا ایک جن آیا. جن آ کر کے کہنے لگا حسین اگر کہو تو یہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دو. فرمایا تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا وہ مقام ہے کہ میں یہاں پر ایڑیاں رکھ لوں تو اللہ کوثر کو یہاں سے جاری فرما, مگر ہمارا رب ہم سے اسی حال میں راضی ہے, اسی حال میں راضی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر دیکھیے آپ, تم پیاسا رکھنا چاہتے تھے نا, تم مجھے مرتا دیکھنا چاہتے تھے نا, میرے رفقا کو آؤ میں تمہیں پانی پلاتا. حضرت عبد المطلب نے سب کو پانی پلایا, سب کے مشکیزے بھر دی, سب کے سب حیران اور دنگ رہ گئے. اب حضرت عبد المطلب نے کہا چلو شام کی طرف جانا چاہتے ہو اس عورت کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے سب چلو. سارے قبائل کہنے لگے نہیں عبد المطلب ہمیں معاف کر دو. عبد المطلب جب آپ کے لیے اللہ یہاں پر کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پانی کا چشمہ جاری ہو, جب یہاں پر آپ کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو زمزم پر حق بھی پھر آپ کا ہے. آپ جائیے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائیے اور زمزم کا کنواں بھی آپ کا. چنانچہ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور زمزم پہ ان کا قبضہ رہا. حضرت عبد المطلب کے میں نے شروع میں کہا شیبت الحمد کہنے کی وجہ یہ کہ ان کے پیدائشی طور پر بال سفید تھے. اب ہوا کیا جب بڑی عمر پہ پہنچے عبد المطلب, تو اب جب بڑی عمر ہو اور بال سفید ہو تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بالوں کو رنگے, بال کسی کو سفید نہ دکھائی دیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا جو لوگ مہندی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ مہندی لگائیں اجازت ہے, آپ کالے کلر کے علاوہ کوئی کلر لگائیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اجازت نہیں دیتے. لیکن افضلیت میں آپ کو بتاؤں, علماء فرماتے ہیں کہ سفید بالوں میں ہے افضلیت جو ہے وہ سفید بالوں میں ہے. اور دوسری جگہ ایک جگہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک جمعے میں کہ جو مہندی لگاتا ہے تو فرشتے اس بندے کو جب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں, خوشی کا اظہار. تو محققین کہتے ہیں کہ عبد المطلب ایک بار یمن گئے, یمن میں انہوں نے اپنے دوست کو دیکھا, وہ بھی عبد المطلب کی عمر کا تھا. عبد المطلب کہنے لگے تمہارے بال سفید نہیں ہوئے, کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس طریقے سے اپنے بال کو رنگتا ہوں. کون سا رنگ؟ کہا یہ رنگ. تو عبد المطلب مورخین اور موقعی کہتے بہت سارا رنگ عبد المطلب یمن سے مکہ شریف لے آئے اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اس رنگ کو جو ہے وہ لگاتے تھے. چنانچہ اس رنگ کو لگانے کے بعد موقعین کہتے ہیں کہ ایک عورت کے جس کا نام نتیلا تھا اس نے عبد المطلب کو جب دیکھا تو عبد المطلب سے اس نے گفتگو کی, ایک شعر کہا اس نے عربی زبان میں جس کا معنی یہ ہے کہ یہ بالوں کی سیاہی میرے لیے ہمیشہ رہتی. اس نے جب کہا کہ عبد المطلب تمہارے بال تو پہلے سفید تھے اب بالوں کا رنگ دوسرا ہو گیا, کالے دکھائی دے رہے, یا رنگ تمہارا جو ہے وہ براؤن بالوں کا دکھائی دے رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عبد المطلب کہنے لگے یہ بالوں کی سیاہی میرے لیے ہمیشہ رہتی تو میں اس کی تعریف کرتا, اس صورت میں یہ اس جوانی کا بدلہ ہوتی جو گزر گئی. بال سفید رہتے نا, بال اگر کالے رہتے تو یہ اس جوانی کا بدلہ ہوتی جو گزر گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے مگر زندگی تھوڑی ہے, اے نتیلا آخر کار بوڑھا ہونا ہے اور مرنا بھی تو ہے، بوڑھا ہونا ہے اور مرنا بھی تو ہے۔ تو یاد رکھو، ایک بار میں نے جب موت پہ گفتگو کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تمہارے کوئی قاصد ہے کہ موت سے آنے کہ تم آنے سے پہلے انہیں بھیج دو، تو وہاں پر ملک الموت نے اپنے قاصدوں کا ذکر کیا تھا۔ اس میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بوڑھا ہونا، بیماری کا لگنا، بالوں کا سفید ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہے اب موت کی طرف اب بندہ رواں دواں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ سارے معاملات عبد المطلب کے ساتھ ہوئے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آئیے، ابن ہشام کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے پانچ نکاح کیے، پانچ بیویوں سے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں عبد المطلب کے یہاں۔ پانچ بیویوں سے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں ایک بار۔ اس کے بعد بعض اور مصنفین کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے یہاں اللہ نے 15 بیٹے، اور بعض کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عبد المطلب نے 6 نکاح کی، 6 بیویاں تھیں اور ان 6 بیویوں سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 6 بیویاں عبد المطلب کی تھیں جن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، یہ بات آپ دماغ میں رکھیے گا۔ اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبد المطلب کی دوسری اہلیہ حضرت فاطمہ بنت عمر سے جو ہے عبد المطلب نے نکاح کیا ان سے، اور ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اب بچپن سے آپ بھی پڑھتے آ رہے ہیں، میں بھی پڑھتا آ رہا ہوں، اور جب بازاروں کی کتابیں ہم خریدتے ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اسکول اور کالج کی کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضور کے والد اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ہم یہی پڑھتے آئے۔ اب اس پر ایک گفتگو ہے مختصر سی، اسے آپ سن لیں۔ سیرت نگاروں نے اس سوال کو اٹھایا، چھوٹے بیٹے تھے یا نہیں تھے، اب یہ گفتگو سماعت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، فرماتے ہیں یہ غیر معروف بات ہے، شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی والدہ سے جنم لینے والوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے جتنی اولادیں پیدا ہوئیں ان میں حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عبد المطلب کی ساری اولاد سے عبداللہ سب سے چھوٹے ہوں؟ فرماتے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ فرماتے اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، حضرت حمزہ حضرت عبداللہ سے چھوٹے تھے اور حضرت عباس حضرت حمزہ سے چھوٹے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم سب سے چھوٹے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور حضرت عباس خود فرماتے ہیں، حضرت عباس کے الفاظ جو حضور کے سگے چچا ہیں، خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت یاد ہے۔ اللہ اکبر، میں حافظ پہ قربان ہو جاؤں حضرت عباس کے، مجھے حضور کی ولادت باسعادت یاد ہے، اس وقت میں 3 سال کا تھا، 3 سال کا تھا یا 3 سال کے لگ بھگ کا تھا۔ ہم اپنے 3 سال کی طرف جائیں کچھ یاد نہیں، لیکن حضرت عباس فرماتے مجھے یاد ہے، میں 3 سال کا تھا یا 3 سال کے لگ بھگ تھا، حضور علیہ السلام کو لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں مجھ سے کہنے لگی اے عباس اپنے بھائی کو بوسا دو، اے عباس اپنے بھتیجے کو بوسا دو۔ تو فرماتے اہل علم کے اب ہمیں بتاؤ آپ کہ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت عباس 3 سال کے ہیں، اور ادھر عبداللہ کی شادی بھی ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف بھی لے آئے۔ تو فرماتے یہ بات غیر معروف ہے۔ اس کے بعد اور پھر اہل علم کی جو ہے وہ گفتگو ہے، لیکن مختصر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے چھوٹے، حضور علیہ السلام کے والد سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ سے جنم لینے والوں میں سب سے چھوٹے ہو، ورنہ حضور کریم علیہ السلام کے والد محترم سب سے چھوٹے بیٹے نہیں تھے۔ یہاں پر اہل علم کی گفتگو یہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب آئیے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا، حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے بعد ان سے حضور کریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 554 سن عیسوی تھا، 554 سن عیسوی 24 جنوری کو حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ مہینہ بھی جنوری کا چل رہا ہے اور حضرت عبداللہ 24 جنوری کو جو ہے 554 سن عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ کے والد نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نام بہت پسند، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمان، یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے والد محترم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ دنیا کی آنکھیں بلندی دیکھتے دیکھتے تھک جائیں، مگر ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی اس مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا کہ اللہ نے حضرت عبداللہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ والد محترم ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مقام اور یہ شرف ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کارنامے ہیں، اللہ اکبر، دنیا کی عقل جو ہے اس سے حیران ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے، عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے سارے بیٹوں میں حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے، اور اس خوبصورتی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، اور حضرت عبد المطلب اپنے سارے بیٹوں کو کسی سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ حضرت عبداللہ سے کرتے تھے، بہت پیار اور بہت شفقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، اس سے ایک اور چیز آپ پر واضح ہوگی کہ وہ معاملات کیا ہیں، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، وہاں پر ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا، گاؤں کا رہنے والا آیا، اور آنے کے بعد حضور کو ان لفظوں سے اس نے مخاطب کیا، غور سے سنیے گا، کہنے لگا حضور سے، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں جب اس نے حضور کو یہ کہا اے دو ذبیحوں کے بیٹے، حضور اس کی یہ بات سن کے بہت خوش ہوئے، بہت مسکرائے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، حضور مسکراتے تو غلام مسکراتے، حضرت امیر معاویہ بہت مسکرائے جب حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تو اس کے بعد امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا کہ اس نے کیوں کہا حضور کو اے دو ذبیحوں کے بیٹے، حضور مسکرائے، آپ مسکرائے کیوں؟ امیر معاویہ فرمانے لگے، دو ذبیحوں سے مراد ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ایک حضور کریم علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ ہیں۔ ذبیح اللہ لقب ہے حضرت اسماعیل کا، یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ بھی جو ہے وہ ذبیح کہلاتے ہیں۔ اور اس کے معاملات وہ سب کیا ہیں، میں اسے آپ کی ساری توجہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں اور آپ کو پتا چلے کہ یہ باتیں بھی ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ مورخین اور مورخین کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے جب زمزم کے کنویں کو کھودنے کا ارادہ کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ خواب میں بندہ آیا ایسا کرو یہ نشانی ہے، تو عبد المطلب جب کعبے کے قریب آیا اور اس جگہ کو کھودنا چاہا، لوگوں نے منع کیا، قبائل کے لوگ منع کرنے لگے، نہیں عبد المطلب تم یہاں پر کنواں نہیں کھودو۔ عبد المطلب نے کہا میں تو یہیں پر کھودوں۔ عبد المطلب کے جوان بیٹے حارث، ابھی اتنے جوان نہیں تھے لیکن عبد المطلب کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا نہیں کھودو گے، عبد المطلب نے کہا میں تو کھودوں گا۔ اب محققین کہتے ہیں کہ انہوں نے کھودنے سے منع کیوں کیا کہ یہاں اس جگہ کو نہیں کھودو گے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ان کے دو بت نصب تھے، دو بت نصب تھے اور اس کے بیچ میں یہ جگہ کھودنی تھی، یہاں پر دو بت نصب تھے، ایک بت کا نام عیساب تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ اب دور جاہلیت کے لوگوں پر حیرانگی ہوتی ہے جس وقت ہم تاریخ پڑھتے ہیں، یہ عیساب اور نائلہ، ذہن میں رکھنا عیساب اور نائلہ، یہ ایک مرد کا نام ہے عیساب اور ایک عورت کا نام ہے نائلہ۔ ان کمبختوں نے کیا کیا؟ ان بیغرتوں نے کعبہ شریف کے اندر زنا کیا، کعبے کے ان دونوں نے زنا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پتھر میں تبدیل فرما دیا، یہ پتھر بن گئے، عیساب بھی پتھر اور نائلہ بھی پتھر، یہ تو ان پہ عذاب تاری ہوا، عذاب جاری ہوا کہ یہ دونوں پتھر بنا دیے گئے۔ مگر یہ جب صبح آئے، انہوں جب کعبے کے اندر دو پتھر دیکھے، ان بے وقوفوں نے اسے کعبے کے ساتھ ہی رکھ دیا اور اسے خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگے، یہ ہمارا خدا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ ان کی عقل دیکھے کہ کہاں تک وہ پہنچ چکی تھی، اللہ اکبر۔ اب حضرت عبد المطلب جب کنواں کھودنے آئے اور انہوں نے جب منع کیا تو حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مار مارا، غور سے سنیے، حضرت عبد المطلب کہنے لگے اگر اللہ تعالی مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے گا، میں نظر مانتا ہوں، اللہ تعالی اگر مجھے 10 بیٹے دے گا اور وہ 10 کے 10 بیٹے میری زندگی میں جوان ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، قوی ہو جائیں گے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بیٹا میں تیرے راستے میں قربان کروں گا، ذبح کر دوں گا میں ایک بیٹے کو، مولا میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں۔ وہ منع کر رہے تھے، عبد المطلب کنواں نہیں کھود، اور عبد المطلب کے ساتھ ایک بیٹے حارث جو جوانی کی دنیا میں قدم رکھنے والے، عبد المطلب نے کہا اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دے میں ایک کو ذبح کروں گا، اگر میری زندگی میں وہ قوی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا یہ دور جاہلیت کو آپ پڑھیں اور اب بھی دیکھیں تو عرب لوگوں کو بیٹوں کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ بیٹوں سے بہت محبت کرتے اور اپنے بیٹوں کی جوانی پر وہ ناز کرتے، اپنے بیٹوں پہ وہ فخر کرتے۔ تو اس لیے میں آج کے دور میں جو کہتا ہوں تقریروں میں بزرگوں سے کہ خدا کے لیے اپنے بیٹے کو ڈیگریڈ نہ کر، اپنے اور بیٹے کا تعلق دوستوں کی طریقے کا بنا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مرض ہے، ایسا مرض ہے کہ جس کو بتاتے ہوئے وہ شرماتا ہے، اب باہر لوگوں سے تو دوستی ہے ان کو بتا رہا ہے لیکن وہ باپ کو نہیں بتا رہا، اگر باپ کو بتائے تو مجھے بتائیے باپ سے اچھا علاج کون کر سکے گا، باپ سے زیادہ اس کے لیے محنت کون کر سکے گا، لیکن آپ نے اسے ہر معاملے میں ڈیگریڈ کر دیا، ہر معاملے میں پیچھے کر دیا، پھر ہوتا کیا ہے، جس وقت آپ بستر پہ لیٹے ہوتے ہو مرنے کے قریب ہوتے ہو پھر آپ کو اپنی اولاد یاد آتی ہے، پھر بیوی سے کہتے ہو میرے بیٹے کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں، ساری زندگی تو تم ڈیگریڈ کرتے رہے، اب وہ بچہ تمہارے پاس کیا آ کے کرے گا، کیوں آئے گا وہ بچہ، ہاں اگر اس کی تربیت علماء کے ماحول میں ہوئی ہو، علماء نے کی ہو، آپ نے کتنا ہی ڈیگریڈ کیا ہو وہ آئے گا، لیکن میں دنیا بھی نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں وہ کہاں پر آئے گا آپ کے پاس، وہ کیوں آئے گا، وہ تو آپ کی تعریف کرنے کے بجائے آپ کو گالیاں دے گا۔ خدا کے لیے یہ دور ویسا نہیں ہے بزرگوں، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کی قدر کرو، اللہ نے اگر آپ کو بیٹے دیے ہیں ان بیٹوں کی آپ عزت افزائی فرمائیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلیں، ایک ایک چیز ان کو سکھائیں تاکہ کسی اور سے اسے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، پھر یہ اچھا ہوتا ہے ایک باپ کے لیے۔ دیکھو ایک باپ جب دنیا سے رخصت ہونا، اس کو کندھا دینے والے اس کے 4 بیٹے ہوں، یہ اس باپ کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی، بجائے اس کے کہ محلے والے آ کر کے کندھا دے، اس کے جوان بیٹے آ کر کے کندھا دیں، یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے۔ تو میری یہ بات ذہن میں رکھنا، یہاں پر دیکھو عبد المطلب کہتے اللہ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ 10 میرے سامنے جوان ہو گئے، قوی ہو گئے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بیٹا میں تیرے راستے میں قربان کروں، اللہ اکبر۔ اب حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی، اچھا اب جب یہ نظر مان لی، وہ زمزم کا کنواں بھی جاری ہو گیا، وہ سارے معاملات بھی جاری ہو گئے، اب ہوا کیا، اب حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے جوان یا 12 بیٹے جوان، جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ 12 بیٹے، سب کے سب جوان، اور بڑا عجب معاملہ ہوتا. جوان دس بیٹے، ایک گول دائرہ بنا ہوا، بیچ میں حضرت عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ رش کرتے عبد المطلب کی قسمت میں کہ اللہ نے دس بیٹے دیے اور دس کے دس بیٹے جوان اور قوی عبد المطلب کے سامنے، اور حضرت عبد المطلب جو کہتے ہر بیٹا اس خواہش کو پورا کرتا، اس بات کی تکمیل کرتا، کہیں جانا ہو کوئی کام کرنا، ہمارے والد نے کہا ہے وہ کام وہ کر کے آتا کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا. حضرت عبد المطلب نے وہ نظر مانی، یہ سارے معاملات ہو گئے. محققین کہتے ہیں کہ ایک رات سو رہے تھے تو خواب میں کسی نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا، اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کر، اے عبد المطلب قربانی کر. عبد المطلب صبح اٹھے، ایک دمبا ذبح کر گئے. رات سوئے تو پھر خواب میں آنے والے نے کہا، اور ذبح کرنے کے بعد محققین کہتے ہیں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر گئے. اس کے بعد خواب میں آنے والے نے کہا، اے عبد المطلب اس سے بڑی قربانی کر. عبد المطلب بیدار ہوئے، بیل یا گائیں ذبح کر، پھر سوئے، پھر خواب میں آنے، اے عبد المطلب اس سے بڑی قربانی کرو. بیدار ہوئے، آپ نے اونٹ کی قربانی کر. اب پھر سوئے، خواب میں آنے والے نے کہا، عبد المطلب اس سے بڑی قربانی کرو. عبد المطلب نے کہا، کس کی قربانی؟ کہا آپ نے نظر نہیں مانی تھی جب آپ زمزم کو تلاش کرنے گئے تھے، تو آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اگر مجھے اتنے بیٹے دے گا تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کروں گا. آپ اپنے ایک بیٹے کو قربان کریں. عبد المطلب جب بیدار ہوئے، محققین کہتے ہیں ایک عجیب سی کیفیت تھی، دس بیٹے، دسوں کے دس محبت کرتے. اب عبد المطلب سے کہا گیا کہ آپ نے تو نظر مانی تھی، آپ ایک بیٹے کو قربان کریں. عبد المطلب غمگین ہو، بہت پریشان. جب آپ کے بیٹوں نے آپ کو پریشان دیکھا تو سب کے سب اپنے والد محترم کے قدموں میں، ابا جان ہم کچھ دن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، کیا وجہ؟ آپ بیان کریں، ہم اس پریشانی کو دور کریں. عبد المطلب نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی، ساری بات، ایسا ایسا معاملہ تھا اور میں نے نظر مانی تھی، اب تم کیا کہتے ہو؟ دسوں کے دس بیٹے کہنے لگ گئے، اے والد محترم ہم دس کے دس قربانی کے لیے تیار ہیں، لے جائیے قربانی اور اپنے ہاتھوں سے ہمیں ذبح کر دیجیے، ہم تیار ہیں. عبد المطلب نے کہا میں نے نظر مانی تھی کہ ایک کو قربان کروں، ٹھیک ہے قرآن اندازی کر لے. قرآن اندازی جب کی گئی، محققین کہتے ہیں نام نکلا حضور کے والد محترم کا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کا نام نکلا. اب عبد المطلب کی تو یہ محبتوں کا مرکز تھا، محور تھا، حضرت عبداللہ سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے. عبد المطلب بڑے پریشان، لیکن چونکہ وعدہ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دس بیٹے دے گا تو میں ایک کو ضرور قربان کروں گا، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا. محققین اور مورخین کہتے ہیں کعبے کے قریب قربان گاہ تھی، وہاں لے گئے چھری ان کے ہاتھ میں. جب عرب کے دیگر لوگوں نے دیکھا یہ عبد المطلب کو کیا ہو گیا، چھری ہاتھ میں، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا ہوا لے کے جا رہے ہیں، سب سوچ رہے کیا ہوا عبد المطلب. میں نے یہ معاملہ کیا تھا، یہ نظر مانی تھی اور میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، اور قرآن نکلا ہے عبداللہ کے نام، میں عبداللہ کو جو ہے وہ قربان کر دوں گا. قبائل کے افراد کہنے لگے نہیں عبد المطلب، ہم ایسا نہیں ہونے دیں، ہمارا مال چاہیے ہم سے لے لے. حضور کے والد کی محبت ان کے دلوں کو، جو چاہیے ہم سے لے لے، ہماری جائیداد، ہمارا مال، ہیرے جواہرات سب دے دیتے ہیں، لیکن ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی نہ ہو جائے. پھر ایک میٹنگ بیٹھ گئی، میں مختصر کرتا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. پھر ایک میٹنگ بیٹھ گئی، کیا کیا گیا؟ تو کسی نے کہا کہ مدینے میں، اس وقت یثرب کہتے تھے اس کو، یثرب میں ایک عورت رہتی ہے جس کے پاس موکلات ہیں، جنات جس کے قبضے میں، ہم اس کے پاس چلتے اور اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی. چنانچہ عبد المطلب تیار ہوئے، کہا ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ نکلے، یثرب کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں، وہاں پر پہنچے اور اس عورت کے پاس جب گئے اور اس سے جب کہا، وہ عورت کہنے لگی ابھی جنات میرے پاس نہیں، وہ جو مجھے باتیں بتاتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے موکلات آپ بعد میں آئیے۔ چنانچہ بعض نے کہا کہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے وہاں وہ عورت نہیں تھی، بعض نے کہا کہ وہ خیبر گئی ہے تو یہ پھر خیبر پہنچا، یہ مدینے سے بہت دور ہے، وہاں پر پہنچ گئے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد جب اس کے سامنے یہ بات رکھی، اس نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، جو چیز مجھے بتاتی ہے وہ ابھی میرے ساتھ نہیں ہے، تم بعد میں آنا۔ چنانچہ ایک جگہ پر قیام کیا، دوسرے دن پھر پہنچے تو اس عورت نے کہا مجھے ابھی ابھی یہ بات پتہ چلی ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے مکے کے اندر خون بہا کتنا ہے، دیت کتنی ہے؟ کہنے لگے 10 اونٹ دیت ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے یا تو بدلہ لے لے، یا جس نے قتل کیا ہے اس کے گھر والے 10 اونٹ دے دیں اور وہ راضی ہو جائے، قیمتی ہوتے تھے اونٹ اس دور میں، 10 اونٹ ہے۔ اس عورت نے کہا جاؤ واپس جاؤ مکے پہنچو، 10 اونٹ کھڑے کرو، ادھر عبداللہ کو بٹھا، دونوں کے نام قرآن ڈال، جب تک قرآن ڈالتے رہو اس وقت تک ڈالتے رہو جب تک کہ قرآن اونٹوں کے نام پہ نکلنا ہے، جاؤ۔ اب یہ سب کے سب مکے شریف پہنچے، اور مکے شریف پہنچنے کے بعد ادھر قرآن ڈالنے شروع کیے، حضرت عبد المطلب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے زارو قطار روتے ہوئے دعا کر، ادھر یہ قرآن ڈال، 10 اونٹ رکھے، حضرت عبداللہ کو بٹھایا، قرآن ڈالا، قرآن عبداللہ کے نام، 20 اونٹ کر دیے، قرآن ڈالا، قرآن عبداللہ کے نام، 30 اونٹ، قرآن ڈالا، قرآن عبداللہ کے نام، 40 عبداللہ کے نام، 90 اونٹ عبداللہ کے نام، 100 اونٹ ادھر عبداللہ، ادھر قرآن ڈالا، اب قرآن 100 اونٹوں کے نام۔ لوگ خوش ہو، اوہو چلو عبداللہ کی جان بچ گئی، ان کا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہو سکتا یہ شک بھی ہو، اس شک کو دور کرتے ہیں، پھر 100 اونٹ کے نام کا قرآن، عبداللہ کا نام ڈالا، قرآن پھر 100 اونٹوں کے نام، عبد المطلب کو جا کے بتایا گیا، عبد المطلب آپ کی دعا آپ کے رب نے قبول کر لی ہے، آپ کا رب راضی ہو گیا، آئیے۔ عبد المطلب کہنے لگے نہیں، میرے سامنے 3 بار قرآن اندازی کرو۔ چنانچہ پھر قرآن ڈالا گیا 100 اونٹوں کے ساتھ، عبداللہ کا نام، قرآن اونٹوں کے نام، دوبارہ قرآن اونٹوں کے نام، تیسری بار قرآن اونٹوں کے نام، عبد المطلب نے سر سجدے میں رکھ دیا، اے اللہ وحدہ لا شریک تیرا شکر ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ معاملہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا، عبد المطلب کے ساتھ ہوا یہ معاملہ۔ تو اب یہاں پر یہ بتاؤں، میں آخری بات اور گفتگو میں ختم کرتا، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا، کہ پہلے انسانی خون کی قیمت تھی 10 اونٹ۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ معاملہ ہوا، انسانی خون کی قیمت ہو گئی 100 اونٹ۔ ابھی پیارے مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے، انسان کے خون کی قیمت 100 اونٹ کے برابر مصطفیٰ نے کر دی، اللہ اکبر۔ تو کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی دنیا میں نہیں آئے اور نور بزرگوں کی پہشانی میں ہے، تو حضور کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے، حضور کی وجاہت اور حضور کے مقام کا یہ عالم ہے۔ ایمان سے کہو جب مصطفیٰ نے دنیا میں قدم رکھا ہوگا تو اس وقت کیا معاملات ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ان معاملات کو میں آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن ہاں چند باتیں ذہن میں رکھ لیں، 8 جنوری بروز بدھ میلاد مصطفیٰ کانفرنس وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں، آپ تشریف لائیے، اپنی فیملی کے ساتھ آئیے، لیکن جلدی آئیے گا آپ، کیونکہ ربیع الاول میں سنیوں کا جوش اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو ہم سب اگر مل کے چلیں گے تو وہ محفل یقیناً کامیابی کی معراج کو چھو جائے گی، ہم سب نے اس محفل کو کامیاب بنانا ہے۔ تو 8 تاریخ میلاد مصطفیٰ کانفرنس وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں رات عشاء کے بعد، 11 تاریخ میلاد مصطفیٰ کانفرنس دھورا جی کالونی کے اندر، 10 تاریخ میلاد مصطفیٰ کانفرنس صدر الیکٹرانکس مارکیٹ کے اندر۔ آپ سب کو میں دعوت دے رہا ہوں، آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب مل بیٹھیں گے اور حضور کریم علیہ السلام کا میلاد منائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.